السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ احباب کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 10 میں ہم نے اس سورہ کے فضائل اور اس سورت کو اس قدر فضیلت کیوں حاصل ہے باوجود مختصر ہونے کے چند گزارشات پیش کی تھی، تو آج کے درس میں میں اسی تفسیر بیان کرتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی ہمسری اور برابری کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ قل ہو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے، ایک ہے. احد اور واحد، ان دونوں میں فرق کیا گیا ہے. بعض علماء نے اور آئمہ مفسرین نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ احد یہ واحد کی نسبت بہت جامع ہے، اور اس میں ہر چیز کی نفی پائی جاتی ہے، جیسا کہ کہا ہے ما فی الدار احد. تو اب یہ نہیں کہا جاتا کوئی نہیں بلکہ ایک نہیں ہے، دو آدمی ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما فی الدار احد کے گھر میں ایک نہیں، اس کا مطلب بالکلیہ نفی ہے ہر ایک فرد کی کہ گھر میں کوئی بھی نہیں. لیکن اگر یہ بات کہی جائے کہ ما فی الدار واحد کے گھر میں ایک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی گھر میں نہیں ہے بل اثنان دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں. تو اسی بنا پر امام محمد بن حسن شیبانی، جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی چار بیویاں ہوں اور وہ اس بات کی قسم اٹھائے کہ لا اقرب احداکن، کہ میں تم میں سے کسی کے پاس نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک بیوی کے پاس بھی نہیں آ سکتا، سب سے وہ ایلا کرے گا، چاروں کے ساتھ ایلا ہوگا. لیکن اگر وہ یہ لفظ کہہ دے کہ لا اقرب واحدا منکن، کہ میں تم میں سے کسی ایک کے پاس نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تین کے پاس وہ جا سکتا ہے، کسی ایک سے وہ ایلا کر سکتا ہے. تو اس لیے احد اور واحد میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ قل ہو اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک ہے، احد ہے. ویسے بعض نے کہا ہے کہ احد اور واحد ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جامع الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور احدیت ثابت ہوتی ہے، کہ کسی اور کے لیے یہ صفات نہ بیان ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے اور نہ کسی کے یہ لائق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی صفت آگے بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہے، کہ اللہ صمد، کہ اللہ صمد ہے. اب اصل میں تو یہ تھا کہ اللہ هو الصمد، تو ہوا کو حذف کر دیا گیا اور الصمد باقی رہنے دیا گیا. تو اصل میں اللہ صمد اس لیے نہیں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی صمد ہے اور صمدیت اس میں پائی جاتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ بات کہی گئی تو علیہ السلام داخل کر کے اور پھر ہوا کو حذف کر کے اس کی خبر بنایا گیا تو اس میں مزید تاکید پیدا کر دی گئی. جیسے کہا جاتا ہے کہ زید ان ہوا رجل, کہ زید وہ آدمی ہے, تو پھر جو ہے ہوا کو حذف کر کے کہا جاتا ہے زید ان الرجل, کہ زید ہی آدمی ہے, یعنی اس کی مردانگی کو, قوت کو, شجاعت کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ عربی کا ایک اصول اور قاعدہ ہے. یہاں پر جب اللہ الصمد کہا گیا تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صمد ہے, کہ اس کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے کہ وہ تمام مخلوقات کی ہمہ قسم کی حاجات اور ضروریات کو پورا کر پائے. تو جب اللہ تبارک و تعالی کے لیے صمد کہا گیا, یہ اس کی صفت بیان کی گئی, تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی ایسی ہے کہ اللہ ذی لا جوف لہ, کہ اس کا کوئی پیٹ نہیں. تو یہ بات ثابت ہے کہ جس کا پیٹ ہو اس میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے اور خارج بھی ہوتی ہے, اور اسے کھانے پینے کی احتیاج بھی ہوتی ہے, ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نہ تو کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے, بلکہ وہ سب کو کھلاتا ہے, یہ اس کی صفت ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت بیان کی گئی کہ اللہ الصمد, کہ تمام مخلوقات اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں, تو یہ وہی ذات ہو سکتی ہے جو علیم ہو, خبیر ہو, سمیع ہو, بصیر ہو. اگر وہ علیم نہیں ہے تو اس کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے, قرآن مجید نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بادشاہت ان کو عطا کی کہ ان جیسی بادشاہت کسی اور کو عطا نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک عطا ہوگی. چرند پرند درند پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکومت عطا کی, جنات پر ان کو حکومت عطا کر دی, لیکن اس کے باوجود جب ہدہد پرندہ غائب ہوا اور اس کی شکایت کی گئی تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو ہمارے پاس کوئی معقول عذر پیش کرے گا ورنہ ہم اس کو ذبح کر دیں. جب وہ پرندہ آیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو اتنے دن کہاں غائب رہا, تو اس نے کہا کہ میں اس ملک کی خبر لے کر کے آیا ہوں کہ جس کی آپ کو خبر نہیں ہے. اب اگر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس ملک کے متعلق جانتے ہوتے تو اس سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتے, دین کی دعوت دیتے, توحید کی دعوت دیتے. تو ہدہد نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی سربراہ عورت ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں, تو یہ دونوں باتیں خلاف فطرت تھیں, اس لیے اس نے ان دونوں باتوں کو بطور خاص بیان کیا کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. اور یہ بات فطری طور پر طے شدہ ہے, مسلمہ ہے کہ کوئی شخص جیسا کیسا بھی ہو, کمزور ہو, جیسا بھی اس کے حالات ہوں, لیکن وہ اس بات کو کسی صورت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرے گھر میں میری بیوی کی حکومت ہو یا عورت کی حکومت ہو. اور اس کو وہ گالی سمجھتا ہے کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ انن مرید ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں عورت کی حکومت ہے. تو یہ فطرت کے خلاف معاملہ تھا, اس لیے اس نے یہ بیان کیا کہ ان کی سربراہ عورت ہے. دوسری یہ بات بیان کی کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں کہ انسان ہو کر کے, اعلیٰ مخلوق ہو کر کے ادنا کی پوجا کرتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع و عریض حکومت اور سلطنت اور ملک عطا کیا, لیکن اس کے باوجود ان کو اس ملک کے بارے میں خبر نہیں تھی. جب ان کے بارے میں خبر نہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کی حاجات اور ضروریات سے نہ واقف ہو سکتے ہیں اور نہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو اسی بنا پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ صمد ہے, کیونکہ وہ علیم ہے, اور جو علیم ہوتا ہے وہی اپنی مخلوق کے حالات کو جاننے والا ہوتا ہے, اس سے باخبر ہوتا ہے, یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبیر صفت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سمیع بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو حی اور قیوم ہے, کہ جو حی اور قیوم ہوگا اسی کی یہ صفت صمدیت ہوگی. جس میں یہ صفات نہیں پائے جائیں گی وہ صمد بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو بذات خود زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ دوسروں کو کیا زندگی بخش سکتا ہے, اور جو بذات خود بنفس نفیس قائم نہیں ہے وہ دوسروں کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی صفت بیان کرتے ہوئے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی ہے زندہ ہے اور قیوم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کبھی موت نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ بنفس نفیس قن ہے اور اس نے پوری مخلوق کو قائم رکھا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ صفت ہے کہ اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، کہ جسے اونگ اور نیند آ جائے وہ اس لائق نہیں ہے کہ دوسروں کا خیال رکھ سکے، ان کی حفاظت کر سکے، ان کی نگرانی کر سکے، نگہبانی کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مخلوق کے لیے لازم ہے کہ اسے نیند آئے، کہ اگر مخلوق کو نیند نہیں آتی تو یہ بیماری ہے، اس کے حق میں یہ عیب اور نقص کی بات، اور دوسری طرف یہ خالق کے معاملے میں عیب اور نقص کی بات ہے کہ اسے نیند آئے اونگ آئے، کیونکہ اگر اسے نیند آ جائے اونگ آ جائے تو پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ درست نہیں رہ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کی نگرانی کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور مخلوقات کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور پھر ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا درخواست کرتی ہے، اس کی طرف رجوع کرتی ہے، تو ہر ایک کی حاجات اور ضروریات سے پوری طرح وہ باخبر ہے اور ہمہ وقت ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا کل یومن ہوا فی شان، کہ ہر دن اس کی ایک نئی نرالی شان ہوتی ہے، اور اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن اپنی مخلوق کے بارے میں نئے نئے فیصلے صادر کرتا ہے اور ان کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اسی کی صفت ہے، کسی اور کی نہ یہ شان ہے نہ اور کسی میں یہ صفت پائی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی یہ بات کہی گئی کہ ولا یؤدہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی نگرانی اور اس سارے کائنات کے نظام کو چلانے کی وجہ سے کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور نہ وہ تھکتا ہے اور نہ یہ چیزیں اس کو تھکا سکتی ہیں، جبکہ مخلوق میں یہ چیز موجود ہے کہ جب وہ محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، اور اس کے بعد اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو تھکاوٹ محسوس کرتی ہے. معلوم ہوا کہ وہی ذات سمد ہو سکتی ہے کہ جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے نہ تھکاوٹ محسوس ہو، اور وہ زندہ رہے، وہ قائم ہو، وہ سمیع ہو، وہ بصیر ہو، وہ عالم ہو، وہ خبیر ہو، کہ وہ مخلوقات کی ہمہ قسم کی ضروریات کو جاننے والا ہو، اور اسے ہر مخلوق کی ہر زبان پر مکمل قدرت حاصل ہو اور اسے وہ سمجھنے والا. یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ بھئی مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، تو انسانوں کی زبان میں وہ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں بولی جاتی ہیں، تو ساری زبانیں کوئی ایک انسان نہ سمجھتا ہے نہ جانتا ہے، تو وہ دوسرے انسانوں کی حاجات اور ضروریات کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان ہے، اور اسی کے یہ لائق ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کرے، اور وہ تمام کی حاجات اور ضروریات کو بیک وقت سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور ان سے پوری طرح سے باخبر ہوتا ہے، جبکہ مخلوق میں سے کسی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، اور نہ اس میں یہ استطاعت اور قدرت ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی ایک انسانوں کی مختلف بولیاں یا ایک ہی زبان میں گفتگو کرنے والوں کی ایک وقت میں بات کو پوری طرح سے سن سکے، سمجھ سکے، اور پھر ان کی حاجات اور ضروریات کو پورا کر سکے یا ان کی باتوں کا جواب دے سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ وہ ایک وقت میں کروڑہا مخلوق نہیں بلکہ اربعہ، اس سے بھی زیادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر مخلوقات ہیں کہ ان کا کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہو سکتا. وما یعلم جنود ربک الا هو، کہ تیرے رب کی کتنی مخلوقات ہیں اور کتنے لشکر ہیں، اس کا علم صرف اسی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہی ذات ہے کہ وہ سب کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرے، کہ وہ ان تمام مخلوقات کی حاجات اور ضروریات کو سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات اپنی حاجات اور ضروریات اس کے سامنے پیش کرتی ہیں، تو وہ سب کی حاجات اور ضروریات کو ایک ہی وقت میں سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ان کی بات کو سن رہا ہوتا ہے، اور ان سے پوری طرح سے باخبر ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے شور و غل سے اور ان کی مختلف آوازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی قسم کا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، وہ ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ۔ تو یہ اس کی ہی شان ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ الصمد۔ لیکن دیکھیے آپ ہمارے بر صغیر میں کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا مذاق اڑایا گیا، اس صورت کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ صورت تلاوت کی جاتی ہے اور قوالیاں گائی جاتی ہیں اور پھر پیروں کی شان بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا اللہ الصمد دم صابر ولی، اس قسم کی قوالیاں گا گا کے الفاظ پڑھ پڑھ کے قرآن مجید کا مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی خواہشات اور شرک اور کفر کی باتیں ملا کر کے بیان کی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو مخلوق میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور شرک یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مخلوق میں بیان کرنا یا پھر مخلوق کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ میں بیان کرنا، یہ شرک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہی چیز مخلوق میں عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مخلوق میں بیان کرتے ہیں یا پھر مخلوق کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں، اور اس شرک میں مبتلا ہے، اور اس شرک کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے شہادتین کا اقرار کیا ہوا ہے اس کا بھی انکار ہو جاتا ہے، اور وہ عہد وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ اس کا نفیذ ہے جو اس عہد و پیمان کو توڑنے والی چیز ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی ہے۔ تو جب انسان اس صورت کا معنی مفہوم صحیح طریقے سے جان لے گا تو یہ سے پیدا ہوا اور اس سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، کہ وہ ایسی ٹھوس چیز ہے کہ اس کا کوئی پیٹ نہیں ہے اور کوئی چیز نہ اس سے داخل ہوئی، نہ اس میں داخل ہوئی ہے اور نہ کوئی چیز خارج ہوئی ہے، اور نہ ہی وہ بذات خود کسی سے نکلا ہے اور خارج ہوا ہے، وہ بذات خود بنفس نفیس قائم ہے اور اس نے ساری مخلوق کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے اس بات کی بھی نفی ہوئی کہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے ہیں، یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جننے والا نہیں ہے، کہ اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، اور جس کی اولاد ہوتی ہے اس کے دل میں بھی پدری محبت ہوا کرتی ہے، اور جس کا باپ ہوتا ہے اس کے دل میں بھی اپنے باپ کی محبت اور شفقت ہوا کرتی ہے۔ لہذا جس کی اولاد ہے وہ بھی اپنی اولاد کے سامنے بعض اوقات مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے، اور جس کے والدین ہوں بعض اوقات وہ بھی اپنے والدین کے سامنے مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے، اور کوئی اپنی من مرضی نہیں کر سکتا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات کہہ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مخلوق کے سامنے جو اس کی اولاد کہہ دی گئی ہے اس کے سامنے مجبور اور بے بس ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور اور بے بس کر دیا گیا یا سمجھ لیا گیا یا مان لیا گیا جیسا کہ لوگوں کے عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور کر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے مجبور ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے مجبور کر لیا گیا اور اس کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ اپنا لیا گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کام ہم کروانا چاہیں ان کی وساطت سے کروا سکتے ہیں، جیسے کہ یہود اور نصارہ کا عقیدہ ہے، اور یہی مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہاؤ لا شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، کہ ہماری اللہ سنتا نہیں اور ان کی مورتا نہیں۔ اور اسی چیز کو ہماری پنجابی زبان میں بیان کرتے ہیں کہ جی ساڑی این آگے نہ دی تر درگاہ، یعنی ہماری ان کے آگے ہے اور ان کی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے، کہ ہماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنے گا نہیں اور ان کی کسی بھی صورت میں رد نہیں کرے گا، ہر حالت میں ان کی بات کو قبول کر لے گا۔ یہی اصل میں بات شرک کو ترویج دینے والی اور شرک کے عقیدہ کو لوگوں میں پھیلانے والی اور پختہ کرنے والی ہے، اور اسی چیز کی بنا پر لوگ یہ شفاعت کا عقیدہ یا مردوں کا وسیلہ یا مخلوق کا وسیلہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں ڈھونڈتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور زیادہ تر شرک جو لوگوں میں پایا گیا ہے اور جو اس کی ابتدا ہوئی ہے وہ اسی مردوں کے وسیلے سے ہی شرک کی ابتدا ہوئی ہے، کہ ان لوگوں نے یہاں سے شرک شروع کیا، جیسا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم تھی، تو ان میں بھی جو پنچن پاک سے شرک منتقل ہوا ہے وہ اسی عقیدہ نظریہ سے منتقل ہوا ہے، براہ راست وہ ان کی پوجا پاٹ کرنے والے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ان کی ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یہی یہود اور نصارہ کا عقیدہ تھا، اور یہی موجودہ مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، اور ان کے واسطے اور وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ لیا کہ وہ اس کے سامنے مجبور ہے, بے بس ہے, اور ان کی بات کو ہر حالت میں ماننے والا ہے, تسلیم کرنے والا ہے, قبول کرنے والا ہے, اللہ سے منوا سکتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں, اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں, کوئی اسے سوال کرنے والا نہیں, اور کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے, جس وقت چاہے, جس سے چاہے, جو چاہے وہ پوچھ سکتا ہے, اس کی باز پرس کر سکتا ہے, یہ اس کی شان ہے. تو کہا گیا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو آج کل کے لوگوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ شہادتین کا اقرار کرنے کے باوجود, اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود یہ عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں, تو اس کی بھی یہاں سے نفی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز نہ جدا ہوئی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے نکلی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی وہی نوعیت ہے جو یہود اور نصارہ نے شرک کیا. انہوں نے کہا کہ عزیر اور عیسیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے اور بکرے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی نفی کرتے ہوئے یہ بات سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی حصہ ہے, نہ کوئی بکرا ہے, نہ کوئی جز ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات بالکل غلط ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے. تو یہ شرک کی وہی قسم پائی گئی ان لوگوں میں جو یہود اور نصارہ میں پائی جاتی تھی, کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اور انہوں نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہے, اس کا حصہ ہے, نور من نور اللہ کہہ دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس بات کی بھی نفی کر دی, اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ کسی کو یہ وہم و گمان نہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی ہو, اس جیسا کوئی اور ہو. تو کہا گیا ولم یک اللہ کفواً احد, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کرنے والا بھی کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے, اکمل ہے, اور کوئی اس کی کسی بھی اعتبار سے برابری کرنے والا نہیں. جو اس کی صفات ہیں وہ کسی اور میں نہ بیان ہو سکتی ہیں, نہ کسی اور میں پائی جاتی ہیں, بلکہ جو مخلوق کی صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بیان کرنا یہ اس کی ذات کے حق میں عیب اور نفس کی بات ہے, یہ اس کی توہین ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات بیان کی گئی وللہ المثل الاعلی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ اور عمدہ مثال ہے. اور اس بات سے بھی منع کر دیا گیا فلا تضریبوا للہ الامثال, کہ جیسے مخلوق کے لیے مثالیں بیان ہوتی ہیں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو, اس لیے کہ لیس کمثلی ہی شے, اس کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو مثالیں تو اس کی بیان ہو سکتی ہیں جس کی مثل کوئی چیز ہو, تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کے لیے نہ مثالیں ہو سکتی ہیں, نہ بیان کی جا سکتی ہیں, اور اس کے لیے ویسی ہی مثال ہے جیسی کہ اس کی شان کے لائق ہے, سب سے اعلیٰ عمدہ مثال ہے. اور وہ مخلوق کے لیے ایسی مثالیں جو بیان ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے بیان نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ. شیخ ابو بھائی کی طرف سے یہ سوال ہے, کیونکہ ان کو کہیں جانا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھ لوں. ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مشرک یعنی دیوبندی یا بریلوی جس کا عقیدہ وقت الوجود کا عقیدہ ہو, اگر وہ مر جائے کیا ہمیں انا للہ وانا الیہ راجعون بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کوئی بھی نقصان ہو جائے اور کسی بھی چیز کے متعلق علم ہو کہ کوئی کسی کا کوئی نقصان ہو گیا یا اپنا کوئی نقصان ہو گیا, تو اس پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. یہ جو عام لوگوں میں بات پھیلی ہوئی ہے اور مشہور ہے کہ شاید ہے یہ کسی کے فوت ہونے پر ہی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. ذرا غور کیجئے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا بشر الصابرین, کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی پریشانی پہنچتی ہے, تو یہ بات کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو اگر کسی کافر اور مشرک کے بارے میں اطلاع ملے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا, کہ بھی وہ اگر مر گیا تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والے ہیں, وہ بھی اس کے پاس پہنچ گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی رحمت کی اور بخشش کی دعا کی جا رہی ہے, بلکہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے اپنی ذات کے لیے کہ یہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے, ہم بھی اللہ کے لیے, جو گیا ہے وہ بھی اللہ کے لیے, اور آخر کار ہم نے بھی لوٹ کر کے اسی کے پاس ہی جانا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کا جب مرنے کا ہی پتہ چلے اور وہ صحیح العقیدہ ہو تب ہی انا اللہ پڑھنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں پڑھنا چاہیے, تو یہ بات بالکل غلط ہے.
جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک اور سوال میرے پاس ایک بھائی کی طرف سے آیا ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اکثر جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ جو آدمی بے نمازی ہے تو وہ دارے سے اسلام سے فارغ ہے, لیکن ایک بھائی ہمارے سے بات کر رہا تھا, الحدیث بھائی ہے, لیکن وہ شیخ اسلام ابن تیمیہ کے فتوے سے کہہ رہا تھا کہ جو بے نماز کی جب وفات ہوتی وہ کافر نہیں ہوتا, وہ دونہ کفر ہوتا ہے, وہ دونہ کفر نہ دونہ کفر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. اور وہ شیخ البانی کا بھی حوالہ دے رہا تھا کہ شیخ البانی بھی یہی, انہیں کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ آدمی پھر بھی مسلمان ہے لیکن اس نے جرم کیا ہے, تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ دروس میں بھی اس مسئلے پہ روشنی ڈالی گئی تھی کہ صحابہ تابعین سلف صالحین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ جو شخص تارک صلات ہے وہ مخرج عن الملہ ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ مر جائے گا تو وہ کافر ہی شمار ہوگا اور اس کا جنازہ وغیرہ نہیں پڑھا جائے گا. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا امام ابن حزم نے اجماع نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے, اسے ادا نہ کرے, فہو کافر مرتد, وہ کافر مرتد ہے. اور اسی بات کو امام منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے. اب رہا مسئلہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے, تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قطعاً یہ موقف نہیں ہے, بلکہ آپ کتاب الصلاۃ ابن قیم اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ باقاعدہ ان لوگوں کا یہی موقف ہے کہ تارک الصلاۃ مخرج الملہ ہے. بلکہ شیخ الاسلام نے تیمیہ تو فرماتے ہیں کہ جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ شروع ہوا ہے تو کسی سے بھی اس بات کے متعلق سوال نہیں کیا گیا ہے کہ بھئی یہ شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے یا نہیں, بلکہ جس شخص نے بھی زکوٰۃ روکی ہے صحابہ نے اس کو کافر اور مرتد ہی سمجھا اور اس کے خلاف جہاد کیا ہے اور ان کے اموال کو مال غنیمت سمجھا ہے, اور اسی طرح سے ان کے مرد, عورتیں اور بچے جن کو قیدی بنایا گیا ہے ان کو باقاعدہ غلام اور لونڈیاں بنایا گیا, لہذا یہ شیخ الاسلام کا نظریہ نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شیخ البانی کا یہ فرمانا, تو شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ رسالہ لکھا ہے حکم و تارک الصلاۃ, تو انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے کہ یہ کفر دون الکفر ہے کہ جو شخص تارک الصلاۃ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. گو یہ بھی ایک موقف موجود ہے اور یہ بھی اہل حدیث کا ہی علماء کی جماعت کا موقف ہے, لیکن محقق علماء اور جو سب سے زیادہ جس بات پر اتفاق اور اتحاد ہے اور سلف صالحین میں اکثریت کیا بلکہ سب ہی اس بات کے قائل تھے کہ جو شخص تارک صلاۃ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. تو موجودہ دور کے جو بڑے علماء ہوئے ہیں شیخ البانی کے علاوہ, شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ, اسی طرح شیخ محمد صالح علیہ الثیمین, اور اسی طرح شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ, یہ تینوں شیوخ اس بات کے قائل تھے کہ جو شخص تارک صلاۃ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ شیخ محمد صالح العثیمین نے تو یہاں تک بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص تارک صلاۃ ہے اور اس کی بیوی اس کا اس کے ساتھ نکاح فسخ ہو جائے گا اور وہ بیوی اس کے لیے اجنبی عورت ہوگی, ایک عورت نے سوال کیا تو اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ تیرا اس مرد کے ساتھ کوئی نکاح باقی نہیں ہے, تو اس کے لیے اجنبی عورت ہے, لہٰذا تجھے چاہیے کہ وہ تو اپنے والدین کے ہاں چلی جائے. اگر یہ شخص نمازی بن جائے اور دوبارہ یہ اپنے گھر میں تجھے آباد کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ نیا نکاح کیا جائے گا اور مہر مقرر کیا جائے گا, اس کے بعد باقاعدہ باضابطہ طور پر تو اس کی بیوی بن پائے گی. تو شیخ محمد صالح العثیمین نے تجھے فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اگر اس کے باوجود یہ میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم رکھتے ہیں اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بچے حرام کے ہوں گے. انہوں نے تو یہاں تک یہ فتویٰ دیا ہے, لہذا یہ بات غلط ہے اور یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ جو شیخ تار کے صلات ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب بس دو سوال تھے. ایک کہ اگر میں کوئی چیز خریدتا ہوں اور کہیں اور جا کے مہنگی بیچ دیتا ہوں کسی اور کو وہی چیز, تو کیا یہ ربا کے اندر تو نہیں آئے گی, ربا کے کیٹیگری کے اندر تو نہیں آئے گی یہ پہلا. اور دوسرا کہ اگر کسی کو نماز کے اندر چھینک آ جائے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا چاہیے عام طور پہ اگر آ جائے, لیکن اگر کسی کو نماز کے اندر چھینک آ جائے تو پھر بھی ہم الحمدللہ کہیں گے کہ نہیں, کیونکہ بعض حنفی لوگوں سے میں نے سنا کہ یہ چیز فرض ہے کہنا, تو کیا ہم نماز میں بھی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال کہ جو شخص کوئی چیز سستی خریدے اور دوسری جگہ لے جا کر کے مہنگی بیچ دے تو یہ ربا نہیں ہے, ربا کی یہ تعریف ہی نہیں ہے. تو سود کے زمرے میں وہ چیز آتی ہے کہ جو قرض ہو اور اس سے نفع اٹھایا جائے. پھر آگے اس کی مختلف صورتیں بھی ہیں سود کی, کہ جن کو سود قرار دیا گیا ہے, کہ جیسا کہ کوئی شخص ایک ہی جنس کی تھوڑی چیز دے کر کے زیادہ چیز وصول کرے تو اس کو بھی ربا کے زمرے میں لایا گیا ہے, یا ایک بے میں دو بے ہوں تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہ سود کی مختلف اقسام ہیں, لیکن یہ سود نہیں, یہ تو تجارت ہے اور کاروبار ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ سستا خریدے گا مہنگا بیچے گا تبھی اسے منافع ہوگا, ورنہ اگر وہ سستا خریدے اور وہ اسے اسی بھاؤ میں بیچ دے تو پھر وہ کاروبار تو نہ ہوا, وہ تو ویسے یہاں سے مال وہاں سپلائی کرتا رہے گا, اسے کیا فائدہ ہوگا, وہ کاروباری زندگی کیسے چل سکے گا, نظام کیسے چلے گا. تو بہرحال یہ کاروبار کی صورت ہے, اس کو منافع کہا جائے گا اور یہ شرن حلال اور جائز ہے. باقی رہا یہ دوسرا مسئلہ کہ جو آپ نے سوال کیا ہے, الحمدللہ چھینک کا جواب دیتے ہوئے, تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنن اربع میں موجود ہے, سند اس کی صحیح ہے, کہ ایک صحابی کو دوران نماز چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ابنا و یرضی, یہ پورے الفاظ اس نے ادا کیے تھے. تو یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو صحیح بخاری میں اور دوسری کتب احادیث میں روایت ہے نا, کہ صحابی نے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھی تھی کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ, تو وہ یہی تک پڑھی ہے کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ, اس میں نہ تو شروع میں الحمدللہ کے الفاظ ہیں اور نہ ہی آگے کی بقیہ دعا ہے. تو یہ سنن اربع کی روایت ہے اور سند اس کی بالکل صحیح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر کر کے پوچھا کہ کس شخص نے یہ دعا پڑھی تھی, تو وہ صحابی خاموش رہا. تو پھر آپ نے دوبارہ پوچھا کہ کس نے, تو وہ خاموش رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 کے قریب فرشتے آسمان سے آ کر کے اس دعا کو اوپر لے جانے کے لیے جلدی کر رہے تھے. تو پھر اس صحابی نے بتایا کہ میں نے یہ کلمات کہے تھے. تو یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں اور الگ الگ اس سے دونوں مسئلے ثابت ہوئے ہیں. وہ الگ حدیث ہے, وہ رکوع کے بعد کی مستقل دعا ہے, اس میں الفاظ صرف اتنے ہی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ, اور اس میں یہ الفاظ مکمل ہیں کہ اس میں صرف الحمدللہ نہیں کہنا بلکہ یہ پوری دعا پڑھنی ہے کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا و یرضی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ میرے اپنی طرف سے ایک سوال ہے, اگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو جائے اور کسی وجہ سے وہ آپس میں دونوں نہیں رہ سکتے اکٹھے, اگر کیا اگر عورت طلاق مانگے کیا یہ جائز ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ. اور دوسرا اگر وہ مانگے کیا وہ اس کے جو مالک ہے اس کے حقدار بنتی ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں بیوی کا اختلاف ہو جانا یا جھگڑا ہو جانا یہ تو ایک لازمی امر ہے, لیکن معاملے کو یہاں تک پہنچا دینا کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے یہ کوئی مستحسن فعل نہیں ہے, اور شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا. بلکہ طلاق تو ایک آخری مرحلہ ہے کہ جب میاں بیوی کا کسی صورت میں نبھا نہ ہو سکے اور اس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہونے کا خدشہ لاحق ہو, اس صورت میں جدائی کی جاتی ہے اور طلاق دی جاتی ہے یا خلع لیا جاتا ہے. لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے خلع نہ لے اور طلاق کا مطالبہ نہ کرے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے خلع لے گی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو بلا وجہ برباد نہ کرے اور خلع لے کر کے معاشرہ میں فساد اور بربادی کا سبب نہ بنے. اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی عورت خلع کا مطالبہ کرتی ہے, طلاق کا مطالبہ کرتی ہے, تو شوہر اگر یہ شرط عائد کرے کہ جو کچھ مال میں نے تجھے دیا تھا یا مہر دیا تھا وہ واپس کر, یا عورت کے پاس جو کچھ مال ہے وہ لے کر کے اسے خلع دے, تو یہ اسے اس بات کا حق حاصل ہے. جیسا کہ شعبت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی بیوی نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے شوہر میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے, حکم عدولی سے ڈرتی ہوں کہ کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں, نافرمانی نہ کر بیٹھوں, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے طلاق دے دے اور مجھے فارغ کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کو مہر دی میں باغ دیا تھا اور یہ چیزیں دی تھی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو کچھ اس نے مہر میں مجھے دیا ہے وہ میں واپس کرتی ہوں, بلکہ جو کچھ میرے پاس زائد ہے وہ بھی میں دیتی ہوں اور میں اس سے طلاق کا خلع کا مطالبہ رکھتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس کو واپس کر دے, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ تو اسے طلاق دے دے. تو اس کے بعد اسے طلاق دلوا دیا اور خلع کروا دیا.
السلام علیکم. ہاں میں تھوڑا سر کے پرابلم کی وجہ سے میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا, اس لیے میں روم سے باہر جا کے پھر اندر آیا. میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ ذرا لکھیے گا اگر آواز آ رہی ہے تو میں سوال کروں. آواز اوکے, الحمدللہ آواز اوکے. اچھا شیخ محترم, ایک آف لائن میسج مجھ کو ایک سوال ملا تھا کل رات دیر گئے کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے, اگر جانور حاملہ ہو تو ذبح کرنے کے بعد پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ تو یہ سوال تھا, تو اس کو کیا جواب دیا جائے؟ جزاک اللہ خیرا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مادہ جانور کو ذبح کیا جائے گا جس کے پیٹ میں بچہ ہے, تو اس کے ذبح کرنے کے ساتھ ہی اس کا جنین بھی, بچہ بھی ذبح ہو جائے گا, وہ مقبوض سمجھا جائے گا. حنفی حضرات اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس کو الگ سے ذبح کیا جائے گا کیونکہ وہ الگ اس میں جان موجود ہے, لہذا اس کو الگ ذبح کرنے کے قائل ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اس سلسلے میں موجود ہے. جب اس کی ماں کو ذبح کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بچہ بھی مضبوط سمجھا جائے گا, اب چونکہ وہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہے, اس کے استعمال میں نہیں ہے, تو اس کو لا محالہ وہ جیسے دوسری چیزیں پھینکی جاتی ہیں پھینک دیا جائے گا. اگر اس کو ضرورت ہے دفنانے کی تو دبانے کی زمین میں, تو اس کو دفنا دیا جائے گا, دبا دیا جائے گا. مردہ ہو تب بھی اسے استعمال میں تو نہیں لا سکتے, وہ کھانے کے تو قابل نہیں ہے. اس کی اگر کھال ہے تو وہ اتار کر کے استعمال میں دباوت کے بعد لائی جا سکتی ہے, جیسا کہ ٹوپیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں, کیپ وغیرہ ایسے جانوروں کے یا اور استعمال میں, تو اس کی وہی چیز زندہ ہو تو تب جو ہے وہ بغیر دباوت کے بھی استعمال میں آ سکتی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن سے سوال کر رہی تھی, پوچھ رہی تھی کچھ دن پہلے کہ اگر بعض عورتیں رہتی ہیں پاکستان میں, وہ اپنی بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, وہ پسند نہیں کرتی, وجہ تو نہیں مجھے بتا لیکن وہ پسند نہیں کرتی, تو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ماں خود اپنے بچے کو دودھ پلائے یا کہیں اور سے بھی آج کل تو بازار میں جو مل جاتے ہیں کہ وہ ہی وہ اسی سے اسے کھانا وغیرہ دیتی رہے دو سال تک. یہ ایک بہن جی سوال کر رہی تھی یہاں پہ, تو اس کے بارے میں ذرا بتا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید نے اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں, اور دوسرے مقامات پہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے. اس میں والدین کی مرضی ہے کہ چاہے وہ اپنا ہی دودھ پلائیں اور چاہے کسی اور سے دودھ پلوا دیں. لہذا باہر سے اگر دودھ کسی اور عورت سے پلوایا جائے گا تو اس کو اس کی مزدوری دینا ہوگی, یا کوئی رشتہ دار خاتون ہے وہ پلا دے اور مزدوری نہ لینا چاہے تو اس کی مرضی پر موقوف ہے. لیکن قرآن مجید نے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے کہ والوالدیو بین اولادہن, کہ دودھ پلانے والی اپنی اولاد کو دودھ پلائیں, تو اس میں دودھ پلانا بھی شامل ہے اور دودھ پلوانا بھی شامل ہے. کہ اگر قرآن مجید نے آگے بیان کیا کہ اگر وہ دودھ نہ پلانا چاہیں خود تو وہ کسی اور سے انتظام کروا دیں, تو اس کا خرچ اور نان نفقہ جو ہے وہ والد کے ذمہ ہے. لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی اور سے دودھ پلوا دے تو اس کی اجازت ہے, گنجائش ہے, اگر وہ خود اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی. لیکن ماں کی محبت بچوں کے دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ ایک فطری بات ہے کہ ماں خود بچے کو دودھ پلائے تو اس سے ماں اور بچے کے درمیان میں زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے, اور عورت جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بتاتے خود بھی محفوظ رہتی ہے اور بچہ بھی محفوظ رہتا ہے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فطری نظام اور سسٹم ہے. وہ اس میں اجازت دی گئی ہے, لیکن بہتر صورت یہی ہے. اور پہلے یہ ڈاکٹر حضرات کہتے تھے کہ ڈبے کا دودھ پلایا جائے, ماں اپنا دودھ نہ پلائے. اب یہ سارے ڈاکٹر حضرات اپنے اس قول سے رجوع کر چکے ہیں اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ماں ہی دودھ پلائے تو یہ زیادہ بہتر ہے ماں اور بچے کے حق میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ کیا درود شریف کے بعد آخری تشہد میں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن عربی زبان میں مانگی جا سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دعائیں بطور خاص سکھایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات و اعوذ بک من فتنة الماثم والمغرم, اسی طرح سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہ اس قسم کی دعائیں. تو صحابہ پھر اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. اگر کسی وقت میں ان کے بچے یہ دعائیں نہ پڑھتے تو وہ دوبارہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص سکھائی ہیں, ان کا اہتمام کیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان تشہد اور درود شریف پڑھ لے تو اس کے بعد جون سی دعا بھی اسے پسند ہو وہ پڑھ سکتا ہے. تو اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اجازت دے دی ہے کہ ہر قسم کی دعائیں وہ مانگی جا سکتی ہیں, کوئی بھی دعا وہ مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے اگر وہ عربی میں کوئی بھی دعا ہے تو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ سکتا ہے, اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی. وہ قرآنی دعائیں ہوں یا مسنون ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہو, اس کی اجازت مل گئی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے تو سجدے کی حالت میں دعا کرنے کی اجازت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اس حالت میں جو دعا مانگے گا یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی حالت ہے, وہ جلد قبول ہوگی. رہا یہ مسئلہ کہ سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی دعائیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں, تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح اور صحیح احادیث میں ممانعت موجود ہے کہ سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کہ انسان اس میں آجزی اور انکساری کی حالت میں ہوتا ہے, تو اس آجزی اور انکساری کی حالت میں قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اس کے پڑھنے سے منع کیا گیا. لہذا قرآن مجید کی کوئی دعا نہیں پڑھی جا سکتی, اس کے علاوہ کوئی بھی مسنون دعا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے.
السلام علیکم شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت دو نمازیں جو ہے تو اکٹھی کر کے جو ہے تو پڑھ لینی چاہیے. یہ چیز تو اب یہ ہے کہ ہماری مسجدوں سے بھی جو ہے تو یہ سنت رخصت ہوتی جا رہی ہے, اور اگر گھر میں انسان ہو بارش ہو تو کیا اس کے لیے کوئی وقت معین ہے کہ کب تک یا کتنی نمازیں جو ہے تو وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے اگر بارش ہو؟ جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا بھائی کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ تھکا ماندہ ہے اور نیند کا غلبہ ہو رہا ہے, ایسی صورت میں کیا وہ عشاء کی نماز کے فرض صرف ادا کر لے اور سنتیں اور وتر چھوڑ دے, تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے؟ یا اسی طرح سے اور نمازیں کہ کبھی حاجت اور ضرورت کے تحت وہ اس کی سنتیں چھوڑ دے کبھی کبھار؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک عربی نے آ کر کے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں پانچ نماز فرض ہیں. اسی طرح سے زکوٰۃ کے متعلق, روزے کے متعلق, حج کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرض کے متعلق بتایا, تو اس نے آخر میں یہ بات کہی واللہ لا ازید منہ ولا انقص, اللہ کی قسم میں نہ اس میں کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے یہ دعویٰ سچ کیا اور اس پر یہ عمل پیرا رہا. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ فرض کے علاوہ باقی تمام نمازیں وہ نفل ہیں. تو نفل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اضافی چیز فرض سے زیادہ. تو چونکہ یہ سنن ہے اور یہ سنتیں ایسی ہیں کہ نماز کا یہ حصہ نہیں ہے فرض کا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اہتمام فرمایا ہے، اس کو سنت کہہ لیں یا نفل کہہ لیں بات ایک ہی ہے. چونکہ فرض کے علاوہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے وہ نفلی عبادت ہے، اور مسنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے. تو اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے فرض میں کوئی کمی اور کوتاہی واقع نہیں ہوتی، فرض اس کا ادا ہو جاتا ہے. لیکن عام یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ اس طرح سے انسان سنن کو چھوڑ دے، کیونکہ اس طرح سے انسان کے اندر خامی اور کوتاہی پیدا ہوتی ہے. اور دوسری احادیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب قیامت کے دن انسان کے فرائض میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی تو اس کو نوافل نمازوں سے، مسنون نمازوں سے پورا کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول اور ضابطہ بھی ہے کہ جب انسان سنن اور نوافل پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا مقرب بناتا ہے. تو ایسے بلا وجہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کبھی کبھار ایسا کرتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے اور وہ نماز اس کی کامل ہے، اس میں کوئی نقص موجود نہیں ہے. دوسرا یہ سوال جو بھائی نے کیا، ہاں، بارش کے معاملے میں جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں بغیر سفر کے اور بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی یہ نمازیں جمع کی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تین حالات میں، کہ اگر سفر کی حالت ہے یا بارش ہے یا پھر خوف ہے، تو ان تینوں حالات میں نمازیں جمع کر کے ادا کی جا سکتی ہیں. تو اب اگر بارش ہو رہی ہے تو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. تو اب اس کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے کہ بارش بہت زیادہ ہو، جیسا کہ ہمارے برصغیر میں، پاک و ہند میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہو اور پھر آنے جانے کے راستے مسدود ہو جائیں. اگر آنے جانے کے راستے ہی مسدود ہو گئے پھر تو مسجد میں آنے کا ہی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر بجائے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہلوانے کے اذان میں یہ الفاظ کہلوائے ہیں کہ الا صلوا فی الرحال، کہ لوگوں اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لو، اس لیے کہ مسجد میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ بارش ہے اور آپ کو آنے کی تکلیف ہوگی. معلوم ہوا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بارش ہو رہی ہے اور جانے میں دقت ہے اور تنگی ہے، تو اس میں انسان گھر میں نمازیں پڑھ سکتا ہے. اب رہا مسئلہ کہ کتنی نمازیں، تو جب تک بارش ہو رہی ہے اور آنے جانے میں اس طرح سے دقت ہے تو اس وقت تک گھر میں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اللہ عالم.
السلام علیکم. شیخ، جو پہلا سوال میں نے پوچھا تھا اسی پہ یہ دوسرا سوال ہے. مثال کے طور اگر وہ عورت طلاق نہیں لینا چاہتی لیکن یہ کہتی ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ بھی نہیں رہوں گی اور میں اس کا حصہ لینا چاہتی ہوں، کیونکہ انگلینڈ کے اندر یہاں کا ایک لو ہے کہ جو بھی آپ کے گھر والے کا، جو بھی اس کے پاس پراپرٹی ہے، جو بھی اس کے پاس مال ہے، آپ اس کا آدھا حصہ لے سکتے ہیں، اور وہ یہ آدھا حصہ لینا چاہتی ہے، کیا وہ اس حصے کی حقدار ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال میرے پاس آیا ایک بھائی کا، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلی بار یہ کہا تھا کہ مدودی وقت الوجود کے عقائد کے ان کا عقائد تھا یہ، تو پلیز آپ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عورت یہ نظریہ رکھ کر کے کہ اپنے گھر کے شوہر کے گھر میں آباد نہ رہنا چاہے اور کہے کہ میں گھر میں آباد نہیں رہوں گی اور پھر وہ حصہ لینے کے لیے ایسا فیل کرتی ہے، تو اس عورت کے لیے وعید شدید اس حدیث میں موجود ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے خلع لیتی ہے، تو یہ عورت تو اس سے بھی بدتر ہے کہ یہ خلع بھی نہیں لیتی، طلاق بھی نہیں لیتی، بلکہ یہ صرف مال کی حرص کی بنا پر نہ شوہر کے گھر میں آباد رہتی ہے بلکہ اس کے گھر کو برباد بھی کرتی ہے اور اسے پریشان بھی کرتی ہے، اور پھر اس کے مال کے لیے امیدوار ہے اور اس غیر اسلامی قانون کے ذریعے سے اس کا آدھا مال وہ اس سے وصول کرتی ہے جبکہ وہ اس کی قطعاً حقدار نہیں ہے، خواہ وہ انگریزی قانون اور اس کفریہ قانون کے تحت جج اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دے، تب بھی وہ اس مال کو وصول کرنے کی حقدار نہیں ہے اور یہ اس کے لیے حرام ہی رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وراثت کے حصے تقسیم کیے ہیں اس وراثت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ عورت اگر اس کی اولاد نہیں ہے خامد کی اور عورت کی تو پھر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ چوتھا حصہ اس میں سے وارث ہوگی، اور اسی طرح سے اگر اس کی اولاد موجود ہے تو پھر اس کو آٹھواں حصہ ملے گا. لہذا عورت کسی بھی صورت میں آدھے کی وارث نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ شوہر بذات خود اپنی زندگی میں کوئی چیز اسے ہبا کر دے یا آدھی جائیداد اس کے نام لگوا دے یا اس کو دے دے اپنی رضامندی سے. یہ اس کی رضامندی کا مسئلہ، یہ اس سے جبرن اس قانون کے ذریعہ سے اگر وصول کرتی ہے تو یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ اس کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، یہ حرام ہی رہے گا. دوسرا جی صاحب، مولانا مودودی صاحب کے بارے میں جو میں نے بتایا تھا کہ وہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں تو انہوں کی کتاب ہے تفہیمات، ایک ہے تفہیم القرآن جو قرآن مجید کی مشہور تفسیر ہے ان کی 6 جلدوں میں، دوسری ان کی یہ کتاب ہے تفہیمات، یہ 3 جلدوں میں ہے اور اس کے صفحہ نمبر 52 جلد اول پر یہ بات موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حجر کی، شجر کی، پتھر کی یا کسی بت کی یا کسی بھی چیز کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کر رہا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں مودودی صاحب کے تفہیمات کے صفحہ 52 پر جلد اول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی شیخ صاحب، سوال تھا کشمیر کے تعلق سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جہاد ہو رہا ہے تو ہمیں لشکر طیبہ کے ساتھ حصہ لینا چاہیے، تو کیا واقعی جو کشمیر میں ہو رہا ہے تو وہ کیا واقعی جہاد ہے کہ کچھ اور ہے؟ اور کیا ہمیں لشکر طیبہ میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی لشکر طیبہ کا جو معاملہ ہے کہ یہ مرکز دعویٰ کی ایک ذیلی تنظیم ہے، ان لوگوں کا منہج درست نہیں ہے جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا منہج کتاب و سنت ہے. یہ اپنے اس منہج سے ہٹ چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سیاست خلافت و امارت ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اب خلافت و امارت کا معاملہ دور دور کہیں نظر نہیں آ رہا، اور نہ وہ دعوت دی جا رہی ہے اور نہ اس کے لیے محنت اور کوشش ہے. بلکہ جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ کہ باقاعدہ ایجنسیوں کے انڈر میں یہ کام ہو رہا ہے اور ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. کسی مظلوم مسلمان کی مدد کرنا یہ اپنی جگہ پر فرض ہوتا ہے، لیکن ہر مظلوم مسلمان کی مدد کرنا وہ جہاد شرعی قرار نہیں پاتا. اس کی معاونت کرنا، مدد کرنا یہ اور بات ہے، اور جہاد جو اصطلاحی طور پر جسے جہاد کہا جاتا ہے شریعت میں یہ اور بات ہے. لہذا اگر وہ لوگ مظلوم ہیں ان کی مدد کی جائے گی یا کی جاتی ہے تو یہ جہاد قرار نہیں پاتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاد کی شرائط ہیں وہ بھی اس میں نہیں پائی جاتی، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا جی کہ آج تک ہمیں جہاد کی شرائط ہی کسی کتاب میں نہیں مل سکی. تو شاید ان لوگوں نے آج تک اپنی زندگی میں مغنی ابن قدامہ دیکھی ہی نہیں، یا انہوں نے سنی ہی نہیں ہوگی کہ یہ بھی کوئی دنیا میں کتاب ہے، جبکہ امام اس الدین بن عبد السلام جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم مفسر نوبار کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں 2 کتابیں بہت ہی عمدہ لکھی گئی ہیں اور ان جیسی بہترین کتابیں نہیں لکھی گئیں، ایک محلہ ابن حزم اور دوسری المغنی ابن قدامہ. امام زہبی اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس 2 کتابوں پر مزید 2 کتابوں کا اضافہ کرتا ہوں کہ سن کبرا بحقی اور التمہید ابن عبد البر. تو یہ امام زہبی کا قول ہے. تو میرا یہ اس پر مزید جو ہے یہ قول ہے کہ ان 4 کے علاوہ 2 اور کتابیں ہیں کہ مجموع شرح مہذب امام نووی اور فتح الباری ابن حجر عسقلانی. یہ کتابیں بھی جو ہیں بہت عمدہ ہیں، اور چونکہ یہ امام زہبی کے بعد میں لکھی گئی کتابیں ہیں بطور خاص یہ فتح الباری، مجموع جو ہے امام زہبی کے دور میں ہی موجود تھی، کیونکہ یہ ان سے متقدم ہے اور ان کا ترجمہ بھی انہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے. بہرحال یہ چھ کتابیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابن قدامہ کی یہ کتاب المغنی، اس میں انہوں نے شرائط باقاعدہ ذکر کیے ہیں جہاد. تو یہ کشمیر میں تو کوئی ایسا سلسلہ موجود نہیں ہے، بلکہ ایجنسیوں کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک کشمیریوں پر ظلم جاری رہے گا اس وقت تک تحریک جاری رہے گی.